يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، صرف 10 دن پہلے میں نے اسی شہر لاہور میں قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد میں ایک مفصل تقریر کی تھی، جس کا عنوان تھا قرآن حکیم کا فلسفہ شہادت اور حادثہ کربلا کا تاریخی پس منظر. میری آج کی گفتگو بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی، بلکہ اگر یوں سمجھا جائے کہ میری اس گفتگو کے جو 2 حصے تھے، ایک فلسفہ شہادت پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور پھر کچھ تاریخ کے معاملات زیر بحث آئے، ان دونوں کے درمیان لنک ہے میری آج کی گفتگو، اور وہ یہ کہ خلافت کا تصور کیا ہے، خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں، یہ صرف ہماری ایک تاریخ ہے یا اس کا ہمارے دین سے تعلق ہے. یہ معاملات سرسری نہیں ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں ٹھوکریں صرف عوام نے نہیں کھائی ہیں، خواص نے بھی کھائی. چنانچہ ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی نظام تعلیم ہے، اس میں خلافت راشدہ کی تاریخ شامل نصاب نہیں ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اومیشن یوں ہی نہیں ہوئی، اس میں اپنوں کی کوتاہی کے ساتھ ساتھ غیروں کی سازش کو بھی دخل معلوم ہوتا ہے. میں یہاں اس بات کا عرض کر دوں، پاکستان کے اہل علم میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک مقام ہے، مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد رشید، تفسیر تدبر قرآن کے مصنف، ان کا اعتراف تھا جو ماہنامہ میثاق میں شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ میری سابقہ تحریروں میں، میری کتابوں میں، میری تصانیف میں بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہی باتیں میرے قلم سے نکل گئی ہیں جن کا عام طور پر چرچا ہے، جو عام طور پر پڑھنے اور سننے میں آتی ہیں، لیکن اب جو مجھے ایک خاص سبب سے تاریخ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا، تو میں اعلان برات کرتا ہوں کہ اگر میری کسی تحریر میں کہیں کوئی توہین یا تنقیص کا پہلو امیر معاویہ کے لیے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، یا عمرو بن العاص کے لیے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں اپنی ان تمام تحریروں سے رجوع کرتا ہوں. یہ ایک بڑی نمایاں مثال ہے. ایک شخص علم دین میں اس مقام پر ہو کہ وہ تفسیر لکھ رہا ہو، لیکن تاریخ سے اس کی لا علمی کا یہ عالم ہو کہ اسے ایک مرحلے پر آ کر اس قدر واضح اظہار کرنا پڑے، اعتراف کرنا پڑے اپنی لا علمی کا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس اعتراف کی توفیق بھی کسی کسی کو ملتی ہے، ورنہ پندار علمی جو ہے وہ آڑے آتا ہے. کیسے مان لوں؟ اس کا معنی یہ ہوں گے کہ میں تسلیم کر رہا ہوں کہ آج تک میں مغالطے میں تھا. اللہ کرے کہ ہمارے دوسرے علماء کو بھی اس کی توفیق حاصل ہو، وہ ان موضوعات پر سنجیدگی سے ایک محققانہ انداز میں نظر ثانی کرے اور تاریخ کے اس پورے پس منظر کو اس تمام پروپیگنڈے سے علیحدہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اغیار کی سازش کی وجہ سے جس کا تانا بانا اس طرح بن گیا ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، عوام ہی نہیں، عوام کا تو معاملہ تابع دیگر چہ رسد والی بات ہے. جب خواص کا اور ان میں سے بھی اخص الخواص کا عالم یہ ہو، تو اب آپ سوچ لیجئے
کہ علماء کا حال کیا ہے.
میں نے اپنی 9 محرم الحرام والی تقریر میں خاصا وقت لیا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹہ فلسفہ شہادت کی وضاحت پر، اس کے لب لباب کو ذہن میں مستحضر کیجیے، اس لیے کہ بات اب اس سے آگے چل رہی ہے. اس کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت کی اصل غرض شہادت حق، شہادت علی الناس. رسولوں کو کیوں بھیجا گیا، یہ کتابیں کیوں نازل ہوئی، وحی کا سلسلہ کیوں جاری ہوا. اللہ تعالی نے انسان کو عقل بھی دی تھی، شعور بھی بخشا تھا، نیکی اور بدی کی تمیز اس کی فطرت میں ودیت کر کے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے. پھر آخر وحی کی ضرورت کیا تھی، نبوت اور رسالت کا منصب کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، وہ ہے اتمام حجت، وہ ہے قطع عذر. انسان پر پہلی حجت وہ عقل، وہ شعور، وہ نیکی اور بدی کی تمیز ہے جو اللہ نے اسے دے کر دنیا میں بھیجا، اور اس حجت کا اتمام کرنے کے لیے اللہ نے وحی اور کتابوں اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ رسول تبلیغ کے ذریعے سے تعلیم کو پھیلا کر تلقین کے ذریعے سے اس تعلیم کو، اس صراط مستقیم کو مبرہن کر دیں، قولاً بھی اور عملاً بھی، جو لوگوں کے خالق اور مالک کو پسند ہے کہ لوگ اس پر چلیں، تاکہ پھر کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی بہانہ وہ تراش نہ سکے. اللہ تعالی کے اس محاسبہ اخروی کے مرحلے پر یہ بات سورہ نساء میں فرمائی گئی. بہت سے رسولوں کا نام بنام ذکر ہے، 6 پارے کا ابتدائی حصہ ہے، اور اس کے بعد الفاظ آتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، جو سیدھے راستے کی طرف آئیں ان کے لیے بشارت دینے والے، جو اس سے روگردانی کریں انہیں خبردار کرنے والے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں وہ محاسبہ اخروی کے وقت یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ ہمیں پکڑ رہا ہے، ہم سے محاسبہ کر رہا ہے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تو چاہتا کیا ہے. یہ عذر کسی درجے میں باقی نہ رہے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اب رسولوں کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اور اللہ تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، وہ زبردست ہے جس طرح چاہے محاسبہ کرے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس نے اپنے محاسبے کے لیے یہ نظام قائم کیا ہے کہ اساسی حجتیں تو وہ ہیں جو لے کر انسان آیا، اور اتمام حجت کر دی گئی نبوت اور رسالت کے ذریعے. یہ جو عمل ہے انبیاء اور رسل کا، اس کے لیے قرآن مجید کی جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اب ذرا آئیے، یہ تو ہے تمام رسولوں کا فرض منصبی. اب رسولوں کی مقدس جماعت میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقام کیا ہے؟ چونکہ آپ رسول ہیں، لہذا بنیادی مقصد تو وہی ہوگا، شہادت علی الناس. لیکن آپ صرف رسول نہیں ہیں، سید المرسلین ہیں، آخر الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس اعتبار سے کوئی امتیازی شان بھی ہونی ضروری ہے. وہ امتیازی شان ہے جو قرآن مجید میں تین مقامات پر آئی, اور آج جو میں نے آغاز کیا ہے جن آیات سے سورہ فتح کی, اس میں پہلی آیت یہی ہے, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. دیکھیے, حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی, مکمل ہوئی ہے. ختم نبوت میں فضیلت کا کوئی پہلو نہیں ہے. ختم نبوت ایک واقعہ ہے, ایک زنجیر ہے, اس میں لاکھوں کڑیاں ہیں, ہزاروں کڑیاں ہیں. ایک کڑی پہلی بھی ہوگی, ایک کڑی آخری بھی ہوگی, لیکن پہلی ہونے میں بھی کوئی فضیلت نہیں, آخری ہونے میں بھی کوئی فضیلت نہیں. ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پہلو ہے تکمیل نبوت, جس کے لیے بہترین تمثیل حضور نے دی کہ نبوت کی مثال ایسے ہے کہ ایک بہت بڑا عالی شان قصر کسی نے بنایا, بہت بڑا محل بنایا, اس میں بس ایک جگہ پر تھوڑی سی جگہ خالی تھی, رکھنا تھا, لوگ دیکھتے تھے حیران ہوتے تھے, یہ جگہ کیوں چھوڑ دی گئی, یہ چند اینٹیں کیوں نہ لگا دی گئی. جان لو کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ جس نے آ کر اس قصر رسالت کی تکمیل کر. اب غور کیجئے کہ اس تکمیل رسالت کے پہلو ہیں کون کون سے, ذرا گنتی کر لیجئے. تکمیل رسالت حضور کا امتیازی مقام, اس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ مائدہ میں ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہود کے علماء نے کہا تھا بڑی حسرت کے ساتھ کہ مسلمانوں, یہ آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر کہیں ہمیں ملتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے. یہ مقام اور مرتبہ اس آیہ کریمہ. تو یہ جو امتیاز ہے حضور کا, اس کے کئی پہلو ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک امتیاز یہ, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا تھا, پہلی اور آخری نبوت حضور کی ہے جو پوری نوع انسانی ہے. آپ سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں آیا. اس معاملے میں پہلے بھی آپ, آخری بھی آپ. اس کا نتیجہ جان لیجئے, میری بحث سے بہت اہمیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بعثت محمدی کے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت پورے کرۂ ارضی پر جتنے انسان ہیں یا آئیں گے, وہ سب حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں. قطعِ باشر, کسی ملک کے ہوں, کسی نسل کے ہوں, کسی خطۂ زمین میں رہتے ہوں, کوئی شکل و صورت ہو, کوئی زبان بولتے ہو, یہ سب امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, امت دعوت جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا ہے, جن تک دعوت پہنچانا حضور کا فرض منصبی ہے. اس کو نوٹ کیجئے, رسول جن کی طرف بھیجا جائے ان تک دعوت پہنچا دینا, ان پر حجت قائم کر دینا, ان پر شہادت کا حق ادا کر دینا, یہ اس کا فرض منصبی ہے. آپ کو اگر مامور کیا گیا ہو کسی ایک شخص تک کوئی پیغام پہنچانے پر تو آپ نے پہنچا دیا, فارغ ہوئے. لیکن آپ کو مامور کیا ہو کہ اس پورے شہر کے ایک ایک شخص تک پیغام پہنچانا ہے تو اب آپ سوچ لیجئے. اور اگر کہیں آپ مامور ہو جائیں اس بات پر کہ پوری نوع انسانی کو پہنچانا ہے اور تا قیام قیامت پہنچانا ہے, تو اب جان لیجئے کہ اس کے اندر کتنی کچھ قیامت مضمر ہے. دوسری بات, کتابیں پہلے بھی بہت نازل ہوئیں, لیکن جو کتاب محمد کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی ایک شان تو یہ ہے کہ اس میں ہدایت مکمل ہو گئی, دوسری شان یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. تورات بھی اللہ کی کتاب تھی لیکن اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں، اللہ لیتا اور پھر اس میں تحریف ہو جاتی. وہ تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر نہ رہا، وہ تو عاجز اور لاچار ہو گیا. وہ چاہتا ہو کہ تورات میں تحریف نہ ہو اور پھر تحریف ہو جائے، معاذ اللہ. معلوم ہوا مشیت خداوندی یہی تھی، حفاظت صرف قرآن کے لیے، اس لیے کہ یہ آخری کتاب، محمد الرسول اللہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تحریف ہو جائے تو اس کی تصحیح کا کوئی امکان نہیں، کوئی اور نبی کوئی اور رسول آنے والے نہیں. یہ ساری باتیں دین کی بنیادی جو ہیں یہ بالکل اس طرح باہم منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور انہی کے مابین جو ربط ہے منطقی اور عقلی، اسی کا نام فلسفہ دین ہے، اسی کا نام حکمت دین ہے. عقیدے کے طور پر تو ہم مانتے ہیں، کون مسلمان ہے جو نہیں مانتا، قرآن مجید محفوظ ہے، لیکن اس تعلق کو سمجھیے کہ اس کی حفاظت کا تعلق ہے ختم نبوت سے. اب جو بصیرت باطنی آپ کو حاصل ہوگی اس کا نام حکمت. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو وہ حکمت عطا ہو گئی، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اسے خیر کثیر عطا. اب تیسری اور اہم ترین بات سمجھیے، دیکھیے کوئی حقیقت کسی کے سامنے آپ نے بیان کر دی، یہ بھی تبلیغ تو ہو گئی، ایک درجے میں شہادت آپ نے دے دی. اسی حقیقت کو آپ نے عملی جامہ پہنا کر دکھا دیا، اب وہ شہادت کی تکمیل ہو گئی. آپ اپنے ہاں نظام تعلیم میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے تھیوری پڑھائی اپنے بچوں کو، سائنس کے کلیات اصول سمجھا دیے، لیکن پھر آپ انہیں لیبورٹری میں لے کر جاتے ہیں، ان کو اپلائی کراتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو کتاب میں پڑھی تھی، وہ جب ان کے اپنے تجربے میں آتی ہیں، اپنے مشاہدے میں آتی ہیں، تب وہ چیزیں آخری درجے میں ذہن نشین ہوتی ہیں. اسی کو ذہن میں رکھیے کہ ایک قولی تبلیغ ہے اور ایک عملی تبلیغ، زمین و آسمان کا فرق. پھر اسی میں ایک اور بات، جب تک کہ انسانوں کا اجتماعیت کا پہلو ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، انسانی زندگی میں انفرادیت کا پلڑا بھاری تھا، تو انفرادی تعلیم پیش ہو گئی کافی ہے، ابھی اجتماعی نظام کی پیچیدگیاں ہیں ہی نہیں، ابھی یہ لمبے چوڑے بکھیڑے انسانوں کی زندگی میں آئے ہی نہیں، تہذیب و تمدن کے جو مشکل مسائل ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. انفرادی تقویٰ، انفرادی تعلیم، انفرادی اخلاق، خلق حسنہ، ان کی تبلیغ اگر ہو گئی قولاً اور عملاً تو بات پوری ہو گئی. لیکن حضور جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نوع انسانی بڑا طویل سفر طے کر چکی تھی، انفرادیت سے اجتماعیت تک. عظیم مملکتیں قائم ہو چکی، سلطنت روما، سلطنت کسرا، اجتماعیت کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا انفرادیت پر، انسان جکڑے گئے تھے نظام میں. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک نظام باطل سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے بندے اور آقا کے درمیان، اس سے بڑا حجاب اور کوئی نہیں. وہ شکنجہ اجتماعیت کا اگر غلط ہے تو افراد میں سے کتنے ہوں گے کہ صحیح رہ سکے، اکثر و بیشتر تو شکنجے میں کسے ہوئے ہوں گے، اور اس شکنجے کے جبر کے تحت غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے. لہذا جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف تبلیغ کے لیے نہیں آئے، صرف قولی شہادت کے لیے نہیں آئے، صرف انفرادی تعلیمات لے کر نہیں آئے، دین حق لے کر آئے. انسان کی اجتماعیت کا وہ نظام جو متوازن ہو، معتدل ہو، جو عدل پر مبنی ہو، جس میں قسط ہو، جس میں انصاف ہو،
جس میں ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، جس میں کسی کے حقوق پر دست برد نہ ہو، وہ نظام حق لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نظام حق کو بھی صرف نظری طور پر کتاب میں لکھا ہوا پیش کر دیتے تو شہادت آخری درجے میں مکمل نہ ہوتی، لازم تھا کہ اس کو قائم کر کے چلا کر دکھا. سچ بولنے کی تلقین کافی نہیں ہے، سچ بول کر دکھاؤ. امانت کی تلقین کافی نہیں ہے، امین بن کر دکھاؤ. اور محمد نے الصادق اور الامین صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اپنے ماحول سے لے کر دکھایا. کہیں کسی خانقاہ میں بیٹھ کر نہیں، زندگی کی جو مجدھار تھی، جو اس کی سب سے بڑی رو تھی، اس میں کودے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا ہے، اور اس کاروبار کرتے ہوئے اپنی صداقت اور اپنی امانت کا لوہا منوایا ہے. لیکن سیرت محمدی کے اعتبار سے یہ تو صرف نقطۂ آغاز ہے. نقطۂ اختتام جو ہے سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 23 برس کی جد و جہد، محنت شاقہ کے نتیجے میں اس نظام حق کو عملاً قائم کر دینا جو لے کر آئے تھے، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطۂ عروج. یہ ہے وہ اگلا قدم، اسے ذہن میں رکھیے کہ شہادت علی الناس یہ تو نبوت و رسالت کا بنیادی وظیفہ ہے، یہ تو سبھی رسول کرنے آئے، اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق سب نے کیا. لیکن تکمیل رسالت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی مظہر جو آیت ہے قرآن مجید میں، جو 3 مرتبہ بعین ہی بغیر کسی شوشے کے فرق کے الفاظ آئے، ھوالذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین. اس میں یہ بات جان لیجئے، مجرد تبلیغ ہو تو جنگ ضروری نہیں ہے. تبلیغ تو ہوتی رہے گی، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں. زیادہ سے زیادہ مار پٹائی ہو جائے گی، کوئی آپ کو مارے گا، کوئی آپ پر پتھراؤ کر دے گا، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. بلکہ جان لیجئے، جہاں آپ ہاتھ اٹھائیں گے تبلیغ کا راستہ بند ہو جائے گا. کوئی مشنری، کبھی آپ نے سنا کہ اس نے ہاتھ اٹھایا؟ وہ تو مارے کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے اور سہتا ہے، اور یہی سہ جانا اس کی تبلیغ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس کے دشمن بھی ایک وقت میں موم ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے. قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے سورہ حامیم السجدہ میں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. دفاع کرو اس طور سے کہ جس سے بہتر شکل اور کوئی نہ ہو. وہ شکل کیا ہے؟ لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ پتھراؤ کریں تم پھول ان کی خدمت میں پیش کرو، زخم کھاؤ اور مسکراؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہی جو تمہارے خون کے پیاسے تھے ایک وقت میں وہ تمہارے قدموں میں آئے ہوئے ہوں گے. آخر انسان انسان ہے، پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بے نفسی کی اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے ہاں تو کسی بدلے اور انتقام کا کوئی سوال ہی نہیں. تو تبلیغ کا تقاضا وہ ہے، لیکن اقامت دین، اظہار دین حق علی دین کل ہی، غلبہ دین، یہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا. ایک مذہبی تبلیغ ہو سکتی ہے، عیسائیت کی تبلیغ ہے، بدھ مت کی تبلیغ ہے، یہ ہو جائے گی. زیادہ یہی ہے، گالیاں کھانی پڑیں گی، استہزاء ہو جائے گا، تبصر ہو جائے گا، مذاق اڑے گا، کہیں 2-4 پتھر بھی ممکن ہے پڑ جائے، اس سے زائد نہیں ہوگا. لیکن اگر دین کو غالب کرنا ہے، اگر اقامت دین ہے، اگر اظہار دین حق علی دین کل ہی کا فریضہ ادا کرنا ہے، تو جنگ ناگزیر ہے. یہ جو مرحلہ ہے اس پر جان لیجئے کہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو. اس دور میں ہمارے ہاں ایک نئی نبوت اس بنیاد پر اٹھ کھڑی ہوئی کہ قتال حرام ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. دین کا یہ تقاضا ان کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ اپنے اسی اندر ہی اندر کسی تبلیغ کے ذریعے سے اپنا جال پھیلانا جانتے ہیں. نظام دین حق کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہوتا تو وہ ممکن ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ آیت ہے قرآن مجید میں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے قتال کے بغیر. یہی وجہ ہے سیرت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں ہمیں جنگیں نمایاں طور پر نظر آتی، عیسائی مستشرقین کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. سیرت کا یہ پہلو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تکمیل رسالت کا تقاضا ان کے سامنے نہیں. وہ نبوت اور رسالت سے تو واقف ہے، تکمیل رسالت کو نہیں جانتے. وہ تو وہی جانے گا جو جانتا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں دو پہلوؤں سے بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اس تکمیل شہادت کے لیے یہ دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا، جس کو اقامت دین کہیں، جس کو اظہار الدین حق علی الدین کل ہی کہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے، اس کا اصل غرض و غایت کیا ہے، اس کو دو حیثیتوں سے سامنے رکھیے، ایک ایجابی پہلو، ایک سلبی پہلو. ایجابی پہلو کے اعتبار سے یہ تکمیل ہے شہادت علی الناس کی کہ نظام دین حق کو چلتا ہوا دکھا دیجئے، اب جو کودن ہے ان کی سمجھ میں بھی آ جائے. نظری بات کریں گے تو ذہین لوگ تو پا جائیں گے لیکن عوام تک وہ بات نہیں پہنچ پائے گی، حجت قائم اسی وقت ہوگی جبکہ آپ اسے چلا کر دیں. اور سلبی اعتبار سے، منفی اعتبار سے، وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، کوئی غلط نظام جہاں قائم ہوتا ہے یہ سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے. اس نظام کے تحت جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے سامنے حق منکشف نہیں ہو سکتا. وہ اس نظام کے، یوں سمجھیے کہ اس کوٹ میں آئے ہوئے ہیں، پردے میں آئے ہوئے ہیں، غلط شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. اس نظام کو بدلو، نظام حق کو قائم کر دو. افراد پر جبر نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین، کسی ایک شخص کو کبھی جبریہ مسلمان نہیں بنایا گیا، نہ بنایا جائے گا. ہاں اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے، غلط نظام، اس کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بیچارہ محجوب ہے، وہ تو اوٹ میں آیا ہوا ہے، اس تک حقیقت پہنچے گی نہیں. وہ غلط نظام کے جبر و استبداد کے پنجے میں وہ اس طریقے سے جکڑا ہوا ہے کہ وہ حق کو نہ دیکھ سکے گا نہ پہچان سکے گا. اس کو دور کرنا ضروری ہے. نظام دین حق قائم کر دو، اس کے بعد افراد کو کھلی اجازت ہے. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کے رستے پر اڑا رہے. ہم بالجبر کسی فرد کو مسلمان نہیں بنائیں، اس بات کو سمجھ لیجئے. فرد میں اور اجتماعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مسلمان کی جان میں اگر جان ہو، اگر اس کے جسم میں کوئی حرارت ہے، اگر اس کے پاس کوئی طاقت ہے، وہ شعر علامہ اقبال کا میرے سامنے آ رہا ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا با من تو آموزم طریق شاہ بازی را. اگر جسم میں ایک قطرہ خون بھی ہے اور مٹھی بھر پر اگر اللہ نے دے دیے ہیں تو آؤ میرے پاس کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں. مسلمان کے جان میں جان ہو، اس کے جسم میں خون اور حرارت ہو، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نظام باطل کی سربلندی کو گوارا کرے. اس کا کام یہ ہوگا اس نظام باطل کو توڑے، اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑے اور نظام حق کو قائم کرے. ہاں فرد کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، افراد کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہوگی، وہ جو چاہے دین اختیار کیے رکھیں، لیکن یہ کہ وہ آڑ اور وہ رکاوٹ دور کر دینا، یہ مسلمان کے عین دین اور ایمان کا تقاضا ہے. یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں چندرا چندرا کر پوچھتے ہیں کہ یہ قتال فی سبیل اللہ اور قادیانیت نے اس مسئلے کو بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیا. اس معاملے دین کے لیے قتال ہے دوستو حرام. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس دین کے اندر جس کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اب کسی شخص کے ذریعے سے کوئی ترمیم اور تنقیص نہیں ہو سکتی. وہ دین کامل ہو چکا قرآن مجید, اور اس میں قتال کا حکم تا قیام قیامت موجود رہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر قتال لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا, تمہیں ناگوار گزر رہا ہے. اور جان لو اس حقیقت کو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور اسی میں خیر ہو, اور کوئی چیز تمہیں بڑی پسند ہو, تمہاری نظروں میں کھب گئی ہو حالانکہ اس میں شر ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اب میری گفتگو جو ہے تیسرے مرحلے میں آ رہی ہے. یہ جو فرض منصبی قرار پایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, دیکھیے کہیں کوئی مغالطہ نہ ہو جائے, کہیں میرے ظاہری الفاظ سے آپ مجھے شان رسالت مآب میں گستاخی کا مرتکب نہ قرار دے دیں. کیا اس فرض منصبی کو محمد الرسول اللہ تنے تنہا ادا کر سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب دیجئے. اگر کر سکتے ہوتے, دیکھیے درجات کا تفاوت ہے, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, لیکن بنیادی نوعیت کا فرق نہیں. رسولوں کی مقدس جماعت میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی ہے. 6,500 آیات میں سے 550 آیات حضرت موسیٰ کی شان میں قرآن مجید میں, 1/13 آف ہول قرآن. ان حضرت موسیٰ کا حال یہ ہے, جب قتال کا مرحلہ آیا اور امت نے جواب دے, وہی مرحلہ جو محمد الرسول اللہ پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے امتی جو ہے وہ اس طریقے سے پروانہ وار انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی. بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند, خدا رحمت کنو کن دی عاشقان پاک دینت را. یہی مرحلہ جب موسیٰ کی زندگی میں آیا, قوم نے کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہاری قوم جنگ کرو, ہم تو یہاں بیٹھے. بات ذرا طویل تو ہے لیکن ذرا نقطے کی بات ہے. اگر کوئی یہ کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا بنی اسرائیل کو. لاڈ بھی بہت کیا اللہ نے, ان کے لیے سمندر پھاڑ کر راستہ نکالا, انہیں پانی کی طلب ہوئی تو ایک چٹان سے 12 چشمے برآمد کر دیا, صحرا میں ان پر بادلوں کا سائبان تان دیا, جہاں کسی خوراک کا تصور نہیں ہو سکتا تھا وہاں من و سلوا سے رزق پہنچا دیا. لاڈ پیار سے بگڑ گئے. لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ تاریخ وہیں رک گئی, جلیل القدر پیغمبر بے بس ہو گئے, بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی, ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, پروردگار مجھے اختیار ہے تو اپنی جان کا یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا. قوم جو ہے انکاری, لہذا ہمارے اور ان کے مابین, ان فاسقوں کے اور ہمارے مابین اب تفریق کر دے, میں ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. رسول کی دعا لیکن اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوئی. تفریق نہیں ہو سکتی, موسیٰ رہنا پڑے گا ساتھ, ہیں یہ تمہارے امتی. البتہ ان کو ہم نے سزا دے دی, 40 برس تک بھٹکیں گے. انہا محرمت علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض, اسی سیرا میں بھٹکیں گے 40 برس تک. ہم نے تو ان کو دے دی تھی یہ سرزمین فلسطین, یہ بدبخت اپنی اس کم ہمتی کی وجہ سے 40 برس تک کے لیے محروم کر دیا.
معلوم ہوا کہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں.
یہاں ضرورت جو ہے اقامت دین، غلبہ دین، تبلیغ کر سکتا ہے ایک فرد تنے تنہا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، وہ کھڑا رہے گا، وہ پکارتا رہے گا، وہ بلاتا رہے گا. ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نہیں آیا، وہ ناکام نہیں ہوئے معاذ اللہ، وہ کامیاب رہے، وہ لگے رہے، وہ دعوت دیتے رہے. معذرتا الى ربکم، کوئی مانے نہ مانے، ہمیں تو اپنے رب کے حضور میں جا کے معذرت پیش کرنی ہے کہ پروردگار ہم کو دعوت دیتے رہے. لیکن جہاں اقامت کا مرحلہ آئے گا، اظہار و دین الحق علی دین ہی کل ہی کا مرحلہ جب آئے گا، تو وہاں جب تک امت ساتھ نہ دے اس کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. ثابت ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. اور یہ واقعات قرآن مجید میں صرف تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت اور سبق کے لیے، یہ امت مسلمہ کے لیے پہلے سے نشانات راہ معین کر دیے گئے، اور کہاں کہاں سے غلط راستہ مڑتا ہے اس کو بھی واضح کر دیا. قتال سے جیت چراؤ گے، دین غالب کبھی نہیں. یہ ہے ربط اب آپ کے سامنے آ گیا کہ سورہ فتح کی ان آیات میں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، اس کے فوراً بعد کیوں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. یہ اتنا بڑا بوجھ ہم نے تنہا محمد پر نہیں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے انہیں ایک امت دی ہے، اس کے لیے صحابہ کی جماعت دی ہے، اس کے لیے وہ فدائی دیے ہیں، اس کے لیے وہ جان اثار دیے ہیں، وہ دست و بازو عطا فرمائے ہیں، وہ رفقائے کار عطا فرمائے ہیں، وہ کامریڈس دیے ہیں کہ جن کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں موجود. اس ربط اور تعلق کو سمجھ لیجئے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہم جب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تو کچھ اپنے تصور کو ٹیکس کرنا پڑتا ہے، کیسی جماعت تھی جو محمد کے صحابہ کی تھی، لیکن جب یہ آیات اتر رہی تھی تو وہ تو موجود تھے، سامنے نظر آ رہے تھے، یہ الفاظ نہیں تھے، ان کا مصداق کامل خارج میں موجود تھا، یہ کوئی نظریاتی بات نہیں تھی، ایک حقیقت تھی کہ جس کی طرف یہ الفاظ اشارہ کر رہے تھے، یہ سامنے کا معاملہ ہے، موجود ہے، ان کی مثال موجود، ان کی تمثیلیں موجود، ان کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر مذکور. اور ساتھ ہی ایک نقطہ اور کہہ دیا، اس کو جان لیجئے، یہ جماعت ایسے نشو و نما پا رہی ہے، ایسے بڑھ رہی ہے، ایسے ترقی کر رہی ہے، قدر ان اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قرآن مجید کے اندر الفاظ کی لفاظی نہیں ہے، یہ اتنے الفاظ کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے کھیتی ہوتی ہے، وہ اپنی سوئی نکالتی ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر وہ ذرا اپنی مضبوطی اختیار کرتی ہے، پھر وہ ذرا گاڑھی ہوتی ہے، گدرائی جاتی ہے، گدری ہو جاتی ہے، اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے نال پل. جس طریقے سے یہ کھیتی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے یہ جماعت ہے صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو بڑھ رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، نشو و نما پا رہی ہے. لیکن اس کا نتیجہ ایک اور بھی ہے، آیت یہاں ختم نہیں ہوئی. کھیتی جب اپجتی ہے، بڑھتی ہے، لہلہاتی ہے، تو کاشتکار کا دل تو باغ باغ ہوتا ہے. یعجب الزراع، کسان کی محنت سفل ہو رہی ہے، اس نے جو خون پسینہ ایک کیا تھا، اس نے جو ہل چلائے تھے، اس نے جو آبیاری کی تھی، اس نے جو تربیت اور تزکیے پر اپنی محنتیں اور توانائیاں صرف کی تھی، وہ جب دیکھتا ہے برابر ہو رہا ہے، اس کے لیے اس کے دل کی کلی کھلتی ہے. یو جب الزرا، لیکن ہر کریڈٹ کا ایک ڈیبٹ ہوتا ہے، ہر مثبت پہلو کا ایک منفی پہلو بھی ہے. لے یغیظ بہم الکفار، ایک جماعت وہ بھی ہے کہ جس کا دل جل رہا ہے، کڑ رہا ہے. یہ کھیتی کیوں اپجی؟ یہ بہار کیوں آ گئی؟ یہ جماعت اس طرح کیسے نشو نما پا گئی؟ لے یغیظ بہم الکفار. اب آپ سوچ لیجئے، کچھ کفار حقیقی بھی تھے جو اس وقت تھے، کچھ کفار معنوی بھی تھے کہ جو موجود تھے منافقین کی صورت میں. عبداللہ ابن ابی کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور اذیت بخش چیز کوئی نہیں تھی کہ یہ جماعت صحابہ کیوں پھل رہی ہے اور پھول رہی ہے. اس کے دل کا اصل روگ یہی تھا، عداوت و دشمنی اور بغض و حسد. اور یہ معاملہ جو ہے باہر کے کفار اور اندر کے کفار، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے ہیں، تاریخ کے اندر ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ہمیشہ موجود رہے ہیں. ہمارے لیے اصول جاننے کا یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی اس عظمت کو اور جو صحابہ کرام کی اس کھیتی کے پھلنے پھولنے پر محسوس کرے کہ اس کے دل میں انبساط ہے، انشراح ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، وہ ہوگا اس میں شامل. لیعجب الزراع، یعجب الزراع. اور جس کے اندر کوئی منفی جذبہ پیدا ہوگا وہ اصل میں مظہر ہے لیغیظ بہم الکفار. آخری الفاظ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة و اجرا عظیما. یہاں لفظ وعد اللہ صرف نوٹ کر لیجئے، اس سے ہمارا اگلا قدم آئے. حاصل کیا ہوا ان دو آیات کا؟ یہ درس قرآن ہی سمجھیے. ہمیں جو کچھ سمجھنا ہے قرآن سے سمجھنا ہے، یا قرآن کی جو آفیشل تفسیر ہے یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے سمجھنا ہے. باقی ساری تفسیریں جو ہیں وہ اپنی ہیں، اپنے خیالات ہیں، مستند نہیں ہیں. مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. تو جو آفیشل ورشن ہوگا تفسیر قرآن کا، وہ در حقیقت فرمودات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت نبوی کا تو اس دور جو ہے اس کو اپنے ذہن میں مکمل کر لیجئے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی جد و جہد، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، انہوں نے جو محنتیں کی اور مشقتیں جھیلی، نتیجہ کیا ہوا؟ تبلیغ کا بھی حق ادا ہو گیا، دین قائم بھی ہو گیا، غالب بھی. جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو گیا. لتکون کلمۃ اللہ العلیا، اب اللہ کا کلمہ سربلند ہے. کوئی جھنڈا اب اللہ کے جھنڈے کے سامنے کھڑا نہیں رہا، سب سرنگو ہو گئے. لیکن اب آگے آئیے، کیا مقصد بعثت محمدی کی تکمیل ہو گئی؟ پھر دیکھیے، بظاہر الفاظ شاید آپ سمجھیں کہ میں کوئی توہین یا تنقید کا پہلو نکال رہا ہوں. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. بات سمجھانے کے لیے اس طرح کے سوال کہ جس سے ذرا آپ چونک جائیں، کہیں اونگ آ گئی ہو تو بیدار ہو جائیں. اگر تو حضور آئے تھے صرف عرب کے لیے تو مشن مکمل ہو گیا. اگر آپ کی امت دعوت تھی صرف اہل عرب پر مشتمل تو شہادت کا مقصد بھی پورا، اقامت کا مقصد بھی پورا، بات مکمل ہو گئی. اور اگر یہ نہیں، اور ہر مسلمان کہنے پر مجبور ہے کہ نہیں، محمد تو آئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے، اور دین کا بول بالا کرنا ہے پورے کرے ارضی پر، تو پھر بات وہ ہوگی جو علامہ اقبال نے بڑے سادہ الفاظ میں کہہ دی کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. دیکھیے ڈائمینشنز ہوتی ہیں،
اس کمرے میں تو آپ نے پورا منور کر دیا، روشن ہو گیا کمرہ، باہر اندھیرا ہے، روشنی کا اتمام یہاں ہو گیا، یہاں کے اعتبار سے کام مکمل ہو گیا، لیکن باہر تو اندھیرا ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اتمام قرآن میں ہو گیا ہدایت کا، لیکن نوع انسانی تک اس ہدایت کو پہنچانا اور پہنچانے کا حق ادا کر دینا یہ تو ابھی باقی ہے. یہ جزیرہ نمای عرب جو ہے اس دین حق کی برکات سے مستمتع ہو رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا اور پوری نوع انسانی وہ تو ابھی جکڑی ہوئی ہے ملوک کے شکنجے میں، بادشاہوں کے جبر و استبداد کے پنجے میں. یہ الفاظ ذرا ذہن میں رکھیے اور پھر حضور کے ایک صحابی کا قول سنیے. صحابہ کیوں نکلے؟ جب ایرانیوں نے پوچھا حضرت سعد ابن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے سعد فاتح ایران، کون ہے سعد جن کے لیے حضور نے اپنے ماں باپ کی قربانی جمع کر دی؟ غزوہ احد میں جب تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد، حضور نے فرمایا ہے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار الحسن کہاں، وہ سعد ہیں. ان سے کہا گیا آپ کیوں آئے، یہ چڑھائی کیوں ہے، یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، یہ بدمنی کیوں ہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا، انا قد ارسلنا، ایک ایک لفظ میں حکمت. یہ طالب علم رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تربیت علمی و عملی ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسے ہوگا کوئی لفظ جو حکمت سے خالی، انا قد ارسلنا، ہم آئے نہیں بھیجے گئے، کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، خود تو نہیں آئے. وی آر آن اے مشن، وی ہیو بین سینٹ، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. انا قد ارسلنا لنخرج الناس، تاکہ ہم نکالیں لوگوں کو، من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت اور کفر اور شرک کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے جبر و استبداد کے پنجے سے چھڑا کر اسلام کے عدل نظام عدل سے روشناس کریں. یہ ہے ہمارا مشن، اس کے لیے ہمارے اس مقصد کے لیے، اب یہ سمجھیے خلافت کا ادارہ اس مقصد کے لیے. یہ تاریخ نہیں ہے صرف، جیسے سیرت محمدی صرف تاریخ نہیں، معاذ اللہ، وہ دین کا جز ہے. ما انا علیہ واصحابی، دین نام کس کا ہے؟ قرآن جو چاہتا ہے اس کو اگر مجسم دیکھنا ہو تو کسے دیکھو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کان خلقہ القرآن، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حکمت بھرا قول. اسی طریقے سے جان لیجئے خلافت جز ہے ہمارے دین کا، تکمیل فرض منصبی یہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ خلافت ہے، وہ دین سے کیسے علیحدہ ہو جائے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو؟ اب وہ آیت سنیے، آیت نمبر 2 جو میں نے آپ کو سنائی، اس کا نمبر ویسے ہے آیت نمبر 55 سورہ نور کی. وعد اللہ الذین آمنوا، میں نے کہا تھا اس آیت کا وعد اللہ، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، وہاں سے یہ بات آگے چل رہی. سورہ فتح کے آخری الفاظ، وہاں بھی وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. سورہ نور میں اس وعدے کی تکمیلی شان سامنے آئی. اجر اور مغفرت تو آخرت میں ہے، دنیا میں اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے فرائض منصبی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا سامان خود کیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں, دیکھیے اس کو من کم کو آپ عام بھی کریں گے اور خاص بھی کریں گے. تم میں سے جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے. یہ تم کون ہے؟ جب اس کو عموم پر لائیں گے تو میں اور آپ بھی اس میں شامل ہوں. یہ تو ابدی کلام ہے اللہ کا. یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ آل عمران میں آئی کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سربلند رہو. یہ وعدہ ہے اللہ. لیکن یہ کہ خاص طور پر یہاں کون مخاطب ہے؟ مخاطب اولین کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. منکم کیوں کہا؟ اس لیے کہ قانونی طور پر منافقین بھی شامل ہیں ان میں. ظاہری اعتبار سے تو منافق بھی تو اسی جماعت میں شامل ہیں. قانون جو ہے ظاہر, اس کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں. جو صحیح معنی میں صحابی ہیں, صحابی وہ جن کے دل میں ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ انہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہو, حضور کو دیکھا ہو. جو بظاہر مسلمان بنے پھرتے ہو, وہ ان کے دل میں نفاق, وہ قانوناً تو مسلمان ہیں, اس جماعت میں شامل ہیں, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حضور کے ساتھ ہی وہ غزووں میں بھی بظاہر شریک ہو رہے ہیں, چاہے وہاں الٹے مسلمانوں ہی کے لیے وہاں کوئی اڑنگے لگا رہے ہیں, لیکن یہ کہ قانوناً تو شامل ہیں. اس لیے اس کی وضاحت کے لیے فرما دیا, اے مسلمانوں, تم میں سے جو واقعتاً ہمارے نبی کے ساتھی ہیں, جو بدل و جان ہیں, جو ایمان حقیقی کے ساتھ ہیں اور اس کا جو شاہد ہے وہ عمل صالح ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اب یہ جان لیجئے کہ عربی زبان میں زور دینے کا اور تاکید کا اس سے آگے اسلوب ہی نہیں. فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح بھی لے آیا جائے اور اس کے بعد نون مشدد. لیستخلفنہم, لازمن ان کو خلافت عطا فرمائے گا زمین میں, ان کو قوت اور اقتدار اور غلبہ عطا فرمائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ ہم نے پہلی امتوں میں بھی یہ استخلاف الارض جو ہے انہیں عطا کیا. داود اور سلیمان, ان کی بادشاہتیں, ان کا دبدبہ, ان کی سطوت, ان کا دنیا کے اندر اقتدار, ان کو ہم نے خلافت ارضی سے نوازا. ولا یمکنن لہم, اب دیکھیے یہ نون مشدد کی جو یہاں پر تکرار آئی ہے, ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم, اور لازمن ہم تمکن عطا فرمائیں گے زمین میں ان کے اس دین کو کہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. وہی بات, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور یہ جو حالت خوف اس وقت آ رہی ہے, روایات میں آتا ہے اس آیت کے ذیل میں جو احادیث اور واقعات آئے ہیں, یہ زمانہ نزول جو ہے سورہ نور کا سن 6 کے لگ بھگ ہے. ہر وقت ایک حالت خوف طاری رہتی تھی. ابھی چند ماہ پہلے غزوہ احزاب ہوا تھا, 12,000 کا لشکر اور بعض روایتوں میں 24,000 کا لشکر تھا جو مدینے کو گھیر لیا تھا جس نے, لہذا ہر آن اندیشہ کہ پھر کہیں وہ دوبارہ نہ ہو جائے, اور لوگ تلواریں باندھ کر اور ہتھیار بند ہو کر سوتے تھے. ایک صحابی نے پوچھ لیا, حضور کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ ہم ان ہتھیاروں کو کھول سکیں گے؟ اس پس منظر میں ان الفاظ کو پڑھیے, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اس حالت خوف کے بعد ایک حالت امن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لا کر رہے ہیں. اور پھر کیا شان ہوگی, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, وہ بس میری ہی بندگی کریں گے. ابھی آپ نے عبادت رب کا مفہوم مختصر الفاظ میں سمجھا, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے.
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جنہوں نے اس کے بعد کفر کی روش اختیار کی، اس کے بعد بھی ٹیڑھے راستے پر ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو سکہ بند فاسق ہے، یعنی خلافت ارضی کے آنے کے بعد، خوف کے امن سے بدل جانے کے بعد، نعمت خداوندی کے اتمام کے بعد، دین حق کے غلبے کے بعد بھی اگر کوئی کج راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت اب کوئی نہیں، گویا کہ وہ تو مسلم فاسق ہو گئے۔ اس کی اصل حکمت جو ہے وہ ایک جملے میں اگر بیان کروں تو وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ تتمہ نبوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ بہت کافی ہے، نبوت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام اس کا تتمہ، اس کو پوری کرنے والی چیز، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والی چیز وہ خلافت راشدہ ہے۔ یہ سیرت نبوی کا ایک جز سمجھیے، وہ سیرت کے جو دین کا جزو لازم ہے، اسی طریقے سے یہ خلافت جو ہے بالخصوص خلافت راشدہ یہ در حقیقت ہمارے دین کا جز ہے، یہ صرف تاریخ نہیں ہے کہ بس ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی ایک آدمی کی سیرت نہیں ہے کہ ہوئے اور پیدا ہوئے اور ختم ہوئے، وہی تو دین ہے، بمصطفیٰ برساخی شرا کے دین امغوس، اگر بہو نہ رسی دی تمام بولا بیس، تو اب یہ جان لیجئے کہ خلافت راشدہ لا ینفت ہے، اسے جدا نہیں کیا جا سکتا دور نبوت سے، یہ ایک وحدت ہے۔ اب ذرا اس خلافت راشدہ کے یا پہلے عمومی خلافت کے کچھ درجات ہیں اس کو سمجھ، اور اس کو اب میں بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سامنے آئی، وہ تو گویا کہ دو اور دو چار کی طرح کا نتیجہ ہے، منطقی نتیجہ، اگر کوئی بدبخت اس خلافت کی نفی کر رہا ہو، خلافت تو واقع ہوئی نہیں، یہ تو کچھ غاصب تھے بیٹھے ہوئے، غاصبوں کی خلافت، معلوم ہوا، یا اس آیت کو قرآن سے کھرچ دیں اگر ان میں دم ہے تب تو کہنے کا موقع ہوگا، ورنہ اس آیت کا مستاق ہمیں دکھائیں، تمکن کس کو عطا ہوا، اور وہ منکم ہو، صحابہ میں سے ہو، حضور کے ساتھیوں میں سے ہو، بعد کا تمکن ذیل میں آئے گا، ضمنی طور پر آئے گا، مخاطب اولین کون تھے اس آیت کے؟ حضور کے دور کے مسلمان، میں صحابہ نہیں کہہ رہا، مسلمان اس لیے کہ منکم کہا جا رہا ہے، مسلمانوں میں تو گڑبڑ ہے، قانوناً جتنے مسلمان ہیں بھائی، ان میں وہ مسلمان بھی تھے جو حضور کے انتقال کے فوراً بعد مرتد ہو گئے، وہ کون تھے؟ ان سے وعدہ نہیں ہے، وہ جیسے قرآن مجید میں تو آئی جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، اس آیت کو سامنے رکھیے، اے ابراہیم ہم تمہیں دنیا کے لیے نوع انسانی کی امامت دینے والے، حضرت ابراہیم کو فوراً خیال آیا اور میری ذریت کو، قال لا ینال احد الظالمین، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا عہد نہیں ہے، ہاں ان میں سے جو صاحب ایمان، پروردگار اس شہر کو جو میں اب بنا رہا ہوں، آباد کر رہا ہوں، اسے بلد امین بنا دیجیے، یہاں امن رہے، اور جو اس کے رہنے والوں میں سے صاحب ایمان ہو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اس کو تو روزی بھی پہنچائیو، رزق پہنچائیو انہیں ثمرات کی شکل میں، گویا کہ احتیاط کا بھی عالم ہو گیا، چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لا ینال احد الظالمین، تو اب اس دعا ہی میں سے انہیں خارج کر دیا، اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم، اتنی بھی احتیاط کی ضرورت نہیں، اس دنیا کا رزق تو ہم پہنچا دیتے ہیں، اس میں کوئی احتیاط والی بات نہیں. قال ومن کفر سأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کلن نمد ہؤلاء من عطاء ربک، اس دنیا میں تو ہم سب کو دے رہے ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں، مشرکوں کو بھی دے رہے ہیں، منافقوں کو بھی دے رہے ہیں. دنیا کا معاملہ اور ہے، وہ خالص وعدہ جو ہے وہ آخرت کا ہے. بالکل اسی طرح بات سمجھ لیجئے کہ وہ جو مسلمان موجود تھے اس وقت، ان میں جو منافق تھے، ان میں جن کے اندر ابھی رسوخ ایمان پیدا نہیں ہوا تھا، جن کو قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ان سے وعدہ نہیں ہے. وعد اللہ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، لیکن ہونے تو وہ انہی میں سے چاہیے، وہ ان میں سے کون سے جنہیں استخلاف ہوا ہے؟ یہ وعدہ کس کے حق میں پورا ہوا؟ یہ ظہور کس کے حق میں ہوا؟ تمکین فی الارض کس کے لیے ہوئی؟ خوف کے بعد امن کس کو ملا؟ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو سپر ڈال دو، سپر انداختے ہیں مگر جنگس، اور یا یہ کہ اس آیت کو کسی طرح اگر ہمت ہے تو قرآن سے کرج ہو، اس کے سوا تیسرا راستہ. اب آئیے مسئلہ خلافت کی طرف، جس کو میں تین سٹیجز میں آپ کے سامنے رکھوں گا بعض احادیث کے حوالے سے. پہلی حدیث، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور متفق علیہ، سند کے اعتبار سے کوئی درجہ حدیث کا اس سے بلند تر نہیں، جس کی صحت پر شیخین کا اجماع ہو جائے، امام بخاری امام مسلم دونوں اس پر متفق و متفق علیہ. حضور فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل رسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی سیاست، ان کی حکومت رسوسو، یہ بھی نبیوں کے ہاتھ میں تھی، نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، سلسلہ چل رہا تھا. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کوئی نبی انتقال فرماتے تھے ان کے خلیفہ ایک اور نبی ہو جاتے تھے. لہذا بنی اسرائیل کی تاریخ میں تسلسل، پہلی جو یہ چین ٹوٹتی ہے وہ حضرت مسیح پر آ کر ٹوٹی ہے، ان کے بعد فترت اولیٰ کہلاتی ہے، نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا 600 برس کے لیے، اور پھر آخری نبوت کا ظہور ہو گیا. یہ جو تھوڑی سی تاریکی آئی تھی، یہ آفتاب کامل کے طلوع ہونے کی تمہید تھی. دیکھیے شعر یاد آیا علامہ اقبال کا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا، ایک تاریک رات آئی، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی، وہ صبح ہدایت ہے، بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلاك نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، آگاہ ہو جاؤ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. وسیکون خلفاء فیکثرون، تو وہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، لیکن وہ خلیفہ دو چار نہیں ہوں گے، یکثرون کثرت سے ہوں گے. اس یکثرون کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے، یہ متفق علیہ روایت ہے. کریں کیا ہم، کہنے کو ہم سنی اہل سنت، حدیث کو ہم مانے حجت، قرآن کی معتبر اور معتمد تشریح وہی جو منقول ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کوئی ہمیں بتائے ہی نہیں، ہمارے کانوں میں یہ حدیثیں پڑی ہی نہ ہو، یہ تو کوئی مدرسوں میں ہی پڑھا لیتے ہیں، بیان میں نہیں آتی، بیان میں کچھ اور آتا ہے اور بڑے منظم طریقے سے آتا ہے اور ہر سال آتا ہے، اور بڑے جدید ٹیکنیکس کے ساتھ آتا ہے، لہذا ذہن و فکر کے زاویے بالکل کج ہو، ان سے ہمیں غرض نہیں، بحث نہیں. ہر ایک کے لیے اختیار ہے، جو چاہے مانے، دو عقیدہ چاہے رکھے، فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر. لیکن ہمیں تو اپنی جگہ سمجھنا ہے، کتاب و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہماری سوچ میں کوئی کجی ہو تو اس کو تو سیدھا کرنا ہے. تو اس حدیث کو نوٹ کیجئے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، بہت سے ہوں گے. قالوا، صحابہ نے ایک سوال کیا، فما تامرنا، حضور ان کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ جواب سنیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں گئے. کون سی چیز ہے کہ جس کی ہدایت پیش بھی نہیں دے گا؟ اس لیے کہ صحابہ کا تو انداز ہی یہ تھا کہ وہ اس کے عملی پہلو کو لیتے تھے فوراً، نظری بحثوں میں بہت کم پڑھتے تھے صحابہ، آپ احادیث پڑھ لیجئے، ان کے مزاج میں عمل تھا، لہذا عملی پہلو انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں جو پوچھا نہ ہو، لہذا ہدایت عملی کامل مل جائے گی آپ کو سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. فما تامرنا، حضور آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں؟ الفاظ سنیے، فو بیعت الاول، جس کی بیعت پہلے ہو جائے اس کی وفا کرو، مکمل کرو، پوری کرو اس کی بیعت کے تقاضے. فالاول، یاد رکھو جو پہلا ہے اسی کو ماننا ہوگا. اعطوہم حقہم، جو ان کا حق ہے وہ تم ان کو ادا کرو. فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اب یہ اللہ ان سے پوچھ لے گا کہ انہوں نے حق ادا کیے یا نہیں، جن کو ان کی رعایت بنایا تھا، رعیت بنایا تھا، جن کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی، ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، وہ وہاں جواب دے لیں گے. تم ان کا حق ادا کرو. یہ کمال ہے نظم کا ہمارے دین میں، کیاوس کسی صورت پسند نہیں، اینارکی کہیں پسند نہیں، یہاں نظم ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، امام نے غلطی کی اور آپ کو یقین ہے غلطی کی، وہ تین رکعت کے بعد بیٹھ رہا ہے، چوتھی رکعت بھول گیا ہے، آپ سبحان اللہ کہیے، ٹوک دیجئے، لیکن اگر وہ مصر ہے آپ کو اسی کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ نیت توڑ کے نہیں جا سکتے، یہ غلط پڑھ رہا ہے. نیت نہیں توڑ سکتے، سلام اس کے ساتھ پھیریں گے، پھر جماعت دوبارہ ہو جائے گی، غلطی کی تصحیح بھی با جماعت ہوگی، انفرادی طور پر نہیں. یہ ہے جماعت کا نظام. اس نماز کے نظم میں پورا ہمارا نظم اجتماعی موجود ہے. بیعت ہو گئی، جس کو امام بنا لیا ہے اب تو آپ بندھے ہوئے اس کے ساتھ، وہ غلطی کر رہا ہے تو کرے گیا، نیت نہیں توڑ سکتے. نماز مکمل ہو جائے گی، اب بتائیں گے غلطی یہ ہوئی، اس کے بعد آپ نماز دوہرا لیں. ہاں اگر آپ کے وہ سبحان اللہ کہنے سے متنبہ ہو گیا، اس نے تصحیح کر لی تو ٹھیک ہو گیا. اسی پر پارا سارا قیاس کیجئے، حضور نے تو آخری بات کہہ دی، ان کی اطاعت کو اپنے حقوق کی ادائیگی سے مشروط نہ کرنا، تم پر لازم ہے ان کا حق ادا کرو، اگر تمہارے حقوق میں کوئی کوتاہی انہوں نے کی ہوگی تو اللہ ان سے حساب لے لے گا. فو بیعت الاول فالاول، اعطوہم حقہم فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، جن کو کہ رعیت بنایا تھا ان کے بارے میں حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ ان سے پوچھ. دوسری حدیث متفق علیہ، اور شاید یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 95% لوگوں کے لیے وہ نئی بات ہوگی. اس کے راوی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، لا یزال ھذا الامر عزیزا ینصرون علی من ناواہم علیہ 12 خلیفۃ کلہم من قریش. یہ جو ہمارے دین کا معاملہ ہے لا یزالو، یہ زائل نہیں ہوگا، زوال پذیر نہیں ہوگا، یہ ترقی پذیر رہے گا، قائم رہے گا، دائم رہے گا، عزیزن اس کو غلبہ حاصل رہے گا، ینصرون علی من ناواہم علیہ، جو لوگ بھی ان کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائے گا، اور ان پر ہوں گے 12 خلفاء، کلہم قریش، جو کل کے کل قریش میں سے ہوں گے، متفق علیہ. سنا ہے آپ نے 12 کا حصہ پہلے خلفاء کے ضمن میں، وہ تو لے دے کے آپ کے ذہن میں تو 4 ہی ہیں. یہ حدیث رسول متفق علیہ، اگر اس کو اٹھا کر پھینکیں گے تو پورا دین پھینکنا پڑ جائے گا. کہاں سے لائیں گے نماز کی رکعتیں؟ کہاں سے لائیں گے نماز کے اوقات؟ کہاں سے لائیں گے آپ حج کے ارکان اور حج کے مناسک؟ یہی تو احادیث ہیں، اور ان میں معتمد ترین وہ ہے کہ جو متفق علیہ. یہ روایت عجیب، کوئی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں یہ روایت نہ ہو. اول تو یہ کہ جب چوٹی کی دو کتابوں میں صحیح ہیں ان میں ہے متفق علیہ ہے، تو اسے کسی اضافی شہادت کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی کتاب نہیں. مسند احمد میں یہ ہے، بزار میں یہ ہے، ابو داود میں یہ روایت ہے، اور مختلف ذرا ذرا سے الفاظ کے اضافے بھی ہیں. اس میں خاص طور پر امام ابو داود جو لائے ہیں اس روایت کو، تو وہ میں ذرا سنا دوں آپ کو کہ اس میں کیا الفاظ ہے. لا یزال ھذا الدین قائما، یہ ہے وہ ان اقیم الدین، یہ دین جو میں نے قائم کیا ہے، یہ عمارت اتنی کچی نہیں ہے کہ 2-4 سال ہی میں یہ ختم ہو جائے، یہ تعمیر اتنی سچی نہیں ہے. کیسے کیسے حملے ہم پر ہوئے ہیں. سب سے بڑی دلیل ہمارے نوجوانوں کے ذہن کے اندر پلا دی گئی ہے، ادھی وہ خلافت تو قائم ہی 25 برس رہی، اب کیسے چلے گی؟ اب آپ لاکھ انہیں سمجھائیے، اصولی جواب دیجئے. اصولی جواب بھی بہت سے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں مناظرانہ انداز میں، وہ بھی بہت جواب ہے. سب سے بڑا جواب یہ کہ دنیا میں کوئی اور نظام بتاؤ جو ایک دن کے لیے بھی قائم ہوا ہو. کیا کمیونزم اس کا دعوے دار ہے کہ وہ قائم ہوا کہیں؟ آج تک نہیں ہوا. وہ کلاس لیس سوسائٹی کہاں ہے؟ وہ تو کمیونسٹ خود کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس نظام کی طرف جا رہے ہیں، قائم تو ابھی نہیں ہوا. کیا جمہوریت کے قائلین دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی وہ جمہوریت قائم ہوئی ہے جس کا والنٹیئر اور روسوں نے خواب دیکھا تھا؟ یہاں تو صورت یہ ہے کہ دیو استبداد جمہوری قباب پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ امریکیوں سے پوچھ لیجئے اور برطانویوں سے پوچھ لیجئے، وہ بھی کہیں گے ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں. تو کوئی نظام آج تک قائم ہی نہیں ہوا سوائے نظام محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتمام و کمال قائم ہوا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نظام نظری طور پر تو محمد نے کچھ اور دیا تھا، قائم کچھ اور کیا. ہے کوئی کہنے والا؟ ایچ جی ویلس جیسا دشمن نہ کہہ سکا. شاتم رسول، حضور کی نجی زندگی پر بڑے ہی رقیق حملے کرنے والا شخص بھی یہ لوہا جو ہے اسے ماننا پڑا ہے کہ محمد نے جو بات کہی وہ کر کے دکھا. ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، اس کے سرمنس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، جیزس آف نظارت کے ہاں بھی بہت سے سرمن ہیں، لیکن ان اصولوں پر پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں معاشرہ قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. ابھی زیادہ ترین کتاب وہ دی 100 مسٹر ہارٹ کی، کامیاب ترین انسان نسل انسانی کے وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھا. تو یہ تو ہوگا مناظرانہ جواب. مناظرانہ جواب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی زبان بند کر دے، لیکن اس سے پوری تشفی نہیں ہوتی. کیا واقعی صرف 25 برس؟ اصل حقیقت کو سمجھیے. اگر کسی عمارت کا صرف مڈیرا گر جائے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ پوری عمارت گر گئی؟ یہ عمارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے تو کھنڈر یہ بتا رہے ہیں کہ عمارت بڑی عظیم تھی، لیکن یہ کھنڈر کوئی 2-4 سال میں نہیں ہو گئی، اس کو 1000 سے اوپر لگا ہے عرصہ، 1000 برس سے اوپر جا کر جب یہ کھنڈر ہوئی ہے. تو یہ جان لیجئے اچھی طرح، سب سے پہلی حدیث کے الفاظ متفق علیہ کے، سیکون خلفاء فیکثرون، بڑے کثیر تعداد میں خلفاء ہوں گے. پھر ان خلفاء میں اس اعتبار سے تو یوں سمجھیے، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت آل عثمان، یہ سب شامل. وجہ کیا ہے جان لیجیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ آئیڈیل نظام حضور کا تھا ویسا کا ویسا خلافت آل عثمان تک بھی رہا ہے، نہیں، تاریخ کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، کمی آئی ہے، لیکن عمارت ختم نہیں ہوئی، گری نہیں. 6 منزلہ عمارت اگر ہو تو 1 منزل گر گئی، دوسری گر گئی، تیسری گر گئی، اس میں سینکڑوں برس لگے ہیں ایک ایک منزل کے گرنے میں. منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 6 درجے قائم کیے امامت کے، وہ 6 منزلہ عمارت تھی جو محمد نے قائم کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. 1 منزل نیچے آئی، پھر اور نیچے آئی، پھر اور نیچے آئی، لیکن ختم نہیں ہو گئی معاذ اللہ. وہ تو خلافت کا نظام ہے، اور میں نے اسی لیے 2 آپ کو بتائے تھے، اس خلافت کے ذریعے سے 2 مقاصد مطلوب ہیں، مثبت طور پر اتمام حجت، اور منفی طور پر کوئی غلط نظام رکاوٹ نہ بن رہا ہو دین کے قبول کرنے میں. تو یہ مقصد تو حاصل رہا. پہلا مقصد اگر بتمام و کمال حاصل نہیں بھی ہوا بعد کے ادوار میں، تو کوئی غلط نظام، کوئی غلط دین درمیان میں آڑے تو نہیں آیا، رکاوٹ تو نہیں بنی، انسانوں کے لیے وہ ہدایت کے سر چشموں سے مستفید ہونے کا موقع تو برقرار. یہ ہے خلافت کا وہ عمومی تصور، اس کو ذہن میں رکھیے اور اپنے ذہن کو تنگ نہ کر لیجئے وہ 2-4 سال اور 20 سال کے بعد سے. یہاں تو کم سے کم 12 خلفاء کا تو حضور خصوصاً ذکر کر رہے ہیں، اور ابو داؤد کی روایت کے روح سے فرما رہے ہیں کہ ان 12 خلفاء کی خلافت تک تو دین قائم رہے گا. لا یزال ھذا الدین قائما، اس میں تو کسی کمی کا کوئی سوال ہی نہیں. حتی یکون علیکم 12 خلیفۃ کلہم تجتمع الامۃ علیہم، یہ 12 خلفاء وہ ہوں گے کہ جن پر پوری کی پوری امت مجتمع رہے گی. یہ لفظ ہے بہت اہم. خلافت کا ایک درجہ تو وہ بھی ہے، خلافت بنی عباس میں پوری امت مجتمع نہیں، اس کا جو بہترین سنہری دور ہے اس میں بھی خلافت جو ہے بنو امیہ کی وہ علیحدہ چل رہی ہے اندلس میں، اور شمالی افریقہ کے مغربی علاقوں میں وحدت ختم ہو گئی. یہ نہیں کہ وہ خلافت نہیں رہی، خلافت تو ہے، لیکن خلافت میں درجات ہیں، ایک سیڑھی اوپر چڑھیں گے جب عمومی خلافت سے اوپر تو مرتبہ آئے گا وہ خلافت کے جس میں پوری امت مجتمع رہی ہو ایک مرکز ایک جھنڈے کے تحت. اور حضور کی حدیث کی روح سے وہ 12 خلفاء تک یہ معاملہ چلے گا، اور حدیث یہ مضمون جو ہے یہ مضمون کے اعتبار سے متفق علیہ. باقی یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی روایت میں جو الفاظ سنن ابی داؤد میں آئے ہیں وہ نقل کروا. ان احادیث پر بہترین کلام کیا ہے قاضی عیاض نے، اور پھر ان کی تائید مزید میں اور بہت ہی مربوط اور منضبط اور بڑی مکمل بحث کی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے رحمہ اللہ. بارہ خلفاء جو خصوصی جن کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کی امتیازی شان جو ہے میں نے دوسری سیڑھی کہی ہے، یہ خلافت کی کہ ان پر پوری امت مجتمع رہی ہو. یہ کون کون ہے؟ ابو بکر، بلا شک و شبہ عمر بلا شائب ریب، عثمان بلا کسی شک و شبہ کے، تین تو ہر اعتبار سے متفق علیہ، چوتھے حضرت علی، لیکن حافظ ابن حجر ان کی ذہانت، وہ رائے قائم کرتے ہیں کہ علی کے عہد خلافت کے دو حصے کرنے ہوں گے، پہلے دو سال اس میں خلافت کا کوئی اور مدعی نہیں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ بیعت نہیں کی لیکن خود خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، نوٹ کیجئے اس فرق کو، قانون کے اندر بڑی باریک چیزوں سے یا پھانسی لگ جاتی ہے یا وہاں چھٹکارا مل جاتا ہے، بڑی ہو جاتے ہیں، خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی، پہلے دو سال تو ہو گئے متفق علیہ، جنگ صفین میں جب حکمین کا تقرر ہو گیا بالاتفاق تو حکمین کے فیصلے کے تحت حضرت امیر معاویہ وہ اب خلافت کے مدعی ہو گئے، انہوں نے بیعت لے لی، لہذا بقیہ ڈھائی برس جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے، دو خلافتیں ہیں، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دو سال اس میں آئیں گے، باقی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت نہیں آئے گی، وہ چھ ماہی ہیں صرف، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہو. یہ ساری میں گفتگو بتا رہا ہوں کس کی، صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی کی گفتگو ہے جو نقل کر رہا ہوں، میں ناقل ہوں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا نصف عہد، اس کے بعد سب سے زیادہ پھر شاندار معاملہ، بعد کے تمام ادوار سے بڑھ کر شاندار، وہ ہے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. 20 سال جو اس میں اجتماع رہا، جو اس میں وحدت رہی، جو اس میں یگانگت رہی، جو اس میں وہ جو عمل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی تکمیل کے لیے خلافت کا ادارہ قائم ہوا تھا، جو 5 برس تک رکا رہا، معطل رہا آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے، وہ عمل دوبارہ شروع ہوا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، اور 20 برس کتنے لوگوں کو معلوم، یہ تاریخ تو ہے ہی نہیں سامنے. اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں کہ پھر چھٹے اس میں ہے یزید ابن معاویہ، امت مجتمع رہی. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس مسئلے، یزید ابن معاویہ ان کی خلافت کے دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، اگرچہ دبا رہا، زیادہ کھل کر وہ بات جو ہے بعد میں ہوئی یزید ابن معاویہ کے انتقال کے بعد، لیکن بہرحال اس طرح کا اجتماع جس کو کہ یہاں ہم شرط لازم مان رہے ہیں ہمیں اس میں نہیں ملتا. ایک بات اگرچہ میرے سلسلے سے متعلق نہیں ہے لیکن کہتا چلوں، ایک تو ہے معاویہ، ایک ان کے بیٹے یزید، اور ایک پھر ان کے بیٹے معاویہ، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، ان کے بارے میں شاید کسی کو معلوم نہ ہو. یزید جسے آپ پلید کہتے ہیں، ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے حضرت معاویہ بن یزید، وہ جب خلافت کے تخت پر بیٹھے ہیں، کتنی بڑی خلافت تصور کر سکتے ہیں، کتنی بڑی حکومت. آپ نے تو یہ سمجھا ہے کہ بس خلافت راشدہ حضرت علی پر ختم، آگے تو سب ہی دنیا پرست دنیا دار، صرف حکمران ہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، بادشاہ ہیں، ملک عزوز ہیں، کٹکھنی بادشاہت جو ہے شروع ہو گئی ہے. حقائق کیا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ وہ پوری سلطنت کو چھوڑ دیتے، 3 مہینے کے اندر مجھے اس بکھیڑے سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں. تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی. اتنی بڑی مملکت اس سے پہلے کبھی قائم ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ انگریزوں کی مملکت کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. سورج غروب نہیں ہوتا پورے عرب میں سے عدن میں پاؤں جمائے ہوئے تو سورج غروب نہیں ہوتا. پورا رقبہ جوڑیے تو کتنا بنے. لیکن اس حکومت کو لے کر چلی جو بلخ و بخارا سے اور یہ سندھ اور مکران کے ساحل سے چل رہی ہو اور اٹلانٹک کے ساحل تک جا پہنچی ہو اور اسپین کے اندر جو ہے اس کی حدود آگے بڑھ رہی ہیں, ایشیا کوچک پر پہنچے ہوئے ہو اور قسطنطنیہ پر فوج کشی ہو رہی ہو, یہ ذرا پورا رقبہ ذرا ناپیے تو صحیح. کبھی اس حکومت کو ایک اللہ کا بندہ ٹھوکر مارتا ہے. درویشی کی کوئی انتہا ہے؟ اور یہ درویشی کس گھر میں جس کے بارے میں ہمارے تصورات نہ معلوم کیا سے کیا بنا دیے ہیں؟ یہ درویش کہاں سے آ گیا اس ماحول میں؟ اگر وہ فسق و فجور کا ماحول تھا, اگر وہ لہو و لعب کا ماحول تھا تو تاریخ کے ان حوالوں کو تاریخ سے پڑھیے اور ذرا اپنے نقطۂ نظر کی تصحیح کی. اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انتشار کا دور آیا ہے. مروان بن الحکم کا جو عہد خلافت ہے اس میں اجتماع نہیں ہوا. پھر اجتماع ہوتا ہے عبد الملک ابن مروان. اس کا علم, اس کا فضل, اس کی ذہانت, اس کی فطانت, اس کی حکومت, اس کا روب, اس کا دبدبا. ایک شخص ہے جس کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے اس پورے عالم میں. آپ اس پوری تاریخ کو نکال دینا چاہتے ہیں اسلام کی تاریخ سے, محروم کرنا چاہتے ہیں اسلام کو, اسلام کے لیے سب سے بڑی دلیل بنانا, اس کے خلاف بنانا چاہتے ہیں اس کو. میں تو کہا کرتا ہوں آغا خان, بڑی ہمت تھی اس شخص کی جس نے یہ کہا, کہ بڑی زیادتی ہے کہ بنو امیہ کے دور کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے. وہ تو اسلام کا عہد ذرنی ہے. اس کا کہنے والا کون؟ سر آغا خان, سلطان محمد آغا خان. ان حقائق کو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اور الفضل ما شہدت به الاعداء, اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا لوہا دشمنوں نے مانا. اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی جمع کرتے ہیں عبد الملک ابن مروان کے چار بیٹے اور ان میں ان دو دو کے جوڑوں کے درمیان حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی. یہ اس لیے زبان سے نکل گیا کہ واقعتا ان کا رتبہ صحابہ کا سا ہے. ویسے وہ تابعی ہیں رحمہ اللہ. کم سے کم اس حد تک آئیے تو 12 خلفاء کی بات پوری ہوتی جس کو آپ ذہنوں سے نکال چکے. حدیث سے نبوی متفق علیہ, ہر کتاب میں موجود, لیکن ہمارے فکر سے, ہماری سوچ سے, اس کے پورے تانے بانے سے غائب. ایک ہی بات ہے جو ذہن میں بٹھا دی گئی. اب اس کے اوپر آئیے, تیسری سیڑھی, ممبر کی سب سے اونچی سیڑھی. میں نے پہلے بات کی خلافت, مجرد خلافت, اس کا دائرہ تو آئے گا خلافت آل عثمان تک. کم سے کم خلافت کا جو منفی مقصد تھا وہ پورا ہوا. اس کے بعد وہ خلفاء جن کمیں رہی وہ 12 خلفاء ادروہ حدیث نبوی, فرمان نبوت علی صاحب الصلوۃ والسلام. اس کے اوپر پھر ایک تیسری سیڑھی ہے اور وہ ہے خلفائے راشدین. ان کا ذکر جو ہے اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. عن الارباز ابن ساریۃ رضی اللہ عنہ, حضرت ارباز ابن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعد ارشاد فرمایا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اور واعظ کیسا؟ موعظتن وجلت منہ القلوب وظرفت منہ العیون. واعظ ایسا تھا کہ دل لرز کر رہ گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں. فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع. ہم نے عرض کیا حضور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی الوداعی نصیحت آپ نے فرمائی، جیسے کہ یہ رخصتی کا پیغام ہمیں مل رہا ہے. اس قدر اس کی طبیعت کے اوپر تاثیر محسوس ہوئی. فاوصنا، تو حضور کوئی وصیت فرمائیے، کوئی ایسی بات بتائیے جو ہمارے لیے آنے والے دور میں مشعل راہ بنے، قندیل ہدایت بنی رہے. حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ کے تقوی. وہی جڑ ہے راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اور دانائی کی جڑ تو اللہ کا خوف ہے. والسمع والطاعت، دوسری وصیت سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تمہارے اوپر کوئی غلام حکمران ہو جائے. اور یہ الفاظ جب آئے ہیں کسی روایت کے، یہ روایت جو میں سنا رہا ہوں یہ تو سنن ابی داود اور جامع ترمذی کی ہے رحمہم اللہ، لیکن یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اس میں الفاظ یہ آئے ہیں، بلکہ بخاری میں. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مَجَدَّ الرَّاسِ، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہو جس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح کا ہو، یہ بال جو ہوتے ہیں ان کے طرف اشارہ ہے، اس کی بھی اطاعت سنو اور اطاعت کرو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ عنقریب بہت سا اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ان اختلافات میں تمہارے لیے لازم ہوگا کہ پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو. عضو علیہا بالنواجز، اور پکڑنے کی شان کیا ہو، اس طرح پکڑ لو جیسے کسی چیز کو دانتوں سے پکڑ لیا جاتا ہے. یہ ہے وہ حدیث جس میں لفظ آیا ہے خلفاء کے ساتھ الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہے، ان کی سنت حضور کی سنت کے ساتھ بریکٹڈ ہے. دیکھیے، جوڑ لیجئے ان باتوں کو جو پہلے عرض کر چکا ہوں. خلافت راشدہ بقول شاہ ولی اللہ دہلوی تتمہ ہے دور نبوت کا، نبوت محمدی کا صلی اللہ، وہ مکمل نہیں ہو رہی بات بغیر خلافت راشدہ کے. صرف عرب کے لیے رسول ہو کر آئے ہوتے تو بات مکمل ہو گئی، نہیں تو کہنا پڑے گا کہ دس از جسٹ دی بگننگ، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور اصل بات سمجھ لیجئے، اگر شہادت کا حق بتمام و کمال پورا ہو سکتا ہے، جو نظری تعلیمات ہوں ان کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ، تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہوئی ہے اس نظام دین حق کی، وہ تو خلافت راشدہ میں ہوئی. حضور کا عہد مبارک جو ہے وہ تو ایک انقلابی جد و جہد کا ہے، اس میں وہ نظام قائم ہو کر اس کے برکات اور اس کے ثمرات جیسے پھول کھلتا ہے اور اس کی رعنائی اور اس کا حسن نمایاں ہوتا ہے، وہ پھول کھلا ہے دور خلافت راشدہ میں. عمر فاروق کا دور نہ ہو تو کیا کہہ سکتا وہ شخص ایچ جی ویلز کہ مساوات اور آزادی اور اخوت کی اعلیٰ ترین قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی. ان کا ظہور جو ہوا ہے انمسٹیکیبل فارم میں, اس کے اندر کوئی مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ ظہور تو ہو رہا ہے دور فاروقی میں, نظام مملکت کے خط و خال تو واضح ہو رہے ہیں اس وقت. حضرت ابو بکر کے دور کو بھی میں اس میں شامل نہیں کرتا, وہ دور بھی در حقیقت حضور کے اس انقلابی عمل کا تکملہ ہے. یہ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوئے تھے, ابھی ان کی تربیت تو نہ ہوئی تھی. لہذا آپ کے انتقال کے فوراً بعد وہ یخرجون من دین اللہ افواجا ہو گئے, مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے, منکرین زکات کھڑے ہو گئے. یہ تو جگرہ تھا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ, کہ تمام فتنوں کی سڑکوں بھی کل ڈھائی برس میں اثر نو انقلاب محمدی کو کنسولیڈیٹ کر کے ہر اعتبار سے حاضر ہو گئے. تو حضرت ابو بکر کا عہد خلافت تو اس اعتبار سے تکملہ بنتا ہے اس انقلابی پروسیس کا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو اصل مقصد تھا بعثت محمدی کا, اس کا جو انٹرنیشنل فیز ہے, اس کا جو بین الاقوامی مرحلہ ہے, در حقیقت اس کے لیے حجت جو بنی ہے پوری نوع انسانی پر, تو وہ خلافت عمر, خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ہے وہ خلفائے راشدین. اب جان لیجئے کہ ہمارے دین کی بنیادیں کیا ہیں, تو ہر شخص جانتا ہے کتاب اور سنت, یہی ہمارے دستور میں جو بھی مسودہ بنا دو الفاظ ملے, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. قرآن اور سنت دو بنیادیں, اور سنت میں آپ کو جمع کرنے پڑے گا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کیسے نکالیں گے خلافت راشدہ کو؟ دین سے. یہ تاریخ نہیں ہے, دین ہے, عین دین ہے. جو فیصلے اس دور خلافت راشدہ میں ہو گئے, وہ فیصلے اسی طرح واجب التنفیذ ہیں جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے واجب ہیں, اس لیے کہ اس میں اجماع امت ہوا ہے. ابو بکر کا فیصلہ ان کا اپنا نہیں رہا, پوری امت نے تسلیم کیا, اب اجماع امت ہو. عمر کے اجتہادات صرف عمر کے نہیں ہیں, اجماع امت ہوا ہے. اب وہ پورے امت کے لیے, ابد الآباد تک کے لیے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو جان لیجئے کہ خلافت راشدہ کا جہاں تک تعلق ہے, وہ تو ہمارے عین دین کا جز ہے, اس کو اس سے الگ کرنا ممکن نہیں. البتہ ایک چھوٹی سی بحث اس میں آئے گی کہ وہ خلافت راشدہ کا عرصہ ہے کتنا. اس زمن میں ایک حدیث جو ہے وہ بہت عام ہو گئی, بہت عام ہو گئی, بہت عام ہو گئی. وہ تو پھر اب مرثیہ کیا کہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. اپنوں کی غفلت غیروں کی چالاکی, متفق علیہ حدیث کے جاننے والے کوئی نہیں, اور وہ حدیث بچے بچے کی زبان پر ہے 30 سال. میں اس سے انکار نہیں کر رہا, حدیث ہے, حدیث ہے, اس کا درجہ جو ہے, اس کا مقام جو ہے, وہ متفق علیہ والا نہیں, وہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر پوری نہیں اتر رہی, صرف اصحاب سنن اسے لے کر آئے. اس کے راوی حضرت سفینہ ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, الخلافت 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. خلافت 30 برس رہے گی, اس کے بعد بادشاہی کا دور شروع ہوگا. یہ ہے وہ حدیث. اس کے ذیل میں ایک اور حدیث سن لیجئے, امام بزار اس کو لائے, اور اس کے راوی ہیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضور نے فرمایا امین ھذہ الامہ، امین الامت ہے حضور کا دیا ہوا خطاب. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول دینکم بدا نبوۃ ورحمۃ ثم یکون خلافۃ ورحمۃ ثم یکون ملکا وجبریۃ. تمہارے دین کا آغاز جو ہوا وہ تو نبوت و رحمت سے ہوا، اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی، اس کے بعد بادشاہی ہوگی، اور اس میں جبر کا لفظ حضور لائے جس میں جبر ہوتا ہی ہے، بادشاہی تو بغیر جبر کے ہوتی نہیں. ایک اور یہ بھی امام بزار اور امام احمد دونوں اس کو راوی روایت کر رہے ہیں، اور اس کے راوی جو ہے حضور سے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی. ان سے ایک سوال کیا گیا، انہ سئل کم یملک ھذہ الامۃ من خلیفۃ، اس امت پر کتنے خلیفہ اس کے والی بنیں گے. قال سألنا عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے یہ سوال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. فقال آپ نے فرمایا تھا اثنا عشرۃ کعدت نقباء بنی اسرائیل. ویسے تو یہ ہے عام تصور، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، 30 سال پورے ہو گئے. اس دور جدید کے فاتح ہیں شاہ ولی اللہ دیتا. جامعیت کی وہ حد ہے کہ آج کا بریلوی بھی انہیں اون کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، اور اہل حدیث بھی کرتا ہے. کوئی اور آدمی آپ کو نہیں ملے گا. یہ مظہر ہے جامعیت کا. ان کو سب اون کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ دین. اور ان کی ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں، اس سے ایک توازن پیدا ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ کو جو محبت ہے حضرت علی کی ذات سے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مائل ہے تفضیل علی کی جانب، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت صاحبین کا قائل ہوں. ایک عجیب آپ کو یہاں توازن نظر آئے گا. فضیلت ابو بکر، فضیلت عمر، فضیلت عثمان اگر کسی درجی میں بھی بغض علی کی وجہ سے ہو تو مردود ہے. بغض علی کا شائبہ اگر شامل ہے، اور آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کی محبت کے مدعی ہیں، تو یہ محبت مردود ہے. یہاں معاملہ جو ہے بہت نازک ہے. حضرت علی کی ذات کو اگر آپ نے کہیں ہدف بنا لیا ملامت کا تو سارا تانا بانا پھر بکھر گیا. کیا وہ صحابی نہیں؟ اور وہ صحابی کے جس نے، یہ نہ معلوم کس شاعر کا قول تھا کہ میں تو اگر یہ کہوں کہ میں شاعری کی توند پر کھیلا ہوں تو غلط نہیں ہوگا، بچپن سے شاعری کے ماحول میں رہے. تو یہ تو نبی کی گود میں کھیلے، نبی کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، نبی کے گھر میں رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کی نیت پر حملہ، اس تمام جو بھی اغیار کے ہاتھ ہیں ان کو مضبوط آپ کر رہے ہیں، ان کی دلیل کو آپ نے مضبوط کیا ہے. لیکن اس میں جس حد کو پہنچے شاہ ولی اللہ ہے کہ میرا حال تو یہ ہے کہ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے میری طبیعت کو، دیکھیے توازن کی آخری حد ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ میں مانوں فضیلت ابو بکر کو، فضیلت عثمان کو، فضیلت عمر کو. شریعت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے. ایک طرف وہ حد ہے، ویسے یہ کہ ذاتی رجحان اس میں فرق ہوتا ہے. آپ کی ایک خاص طبیعت ہے، آپ کو مناسبت اسی طبیعت کے انسان سے ہوگی. صحابہ میں بھی سب ایک طبیعت کے لوگ نہیں تھے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ان میں وہ بھی ہیں جو کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جب دین کے لیے ضرورت آتی ہے تو وہ لٹا رہے ہیں. اس میں اوپر آپ کو نظر آئیں گے ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور نیچے اتریں گے تو طلحہ نظر آئیں گے، زبیر نظر آئیں گے، عبد الرحمن ابن عوف نظر آئیں گے. ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ کمانا ہی نہیں، مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں، بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ کے در پر. ان کی فضیلت کسی وجہ سے کم ہے؟ ان میں وہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک تھوڑا سا واقعہ ہو گیا تھا عجیب سا، صلح حدیبیہ جب قریش نے توڑ دی، ابو سفیان کو فوراً یہ خیال آ گیا، وہ اس وقت تک امیر تھے قریش کے، ایمان نہیں لائے تھے کہ بڑی غلطی ہوئی ہے، مارے جائیں گے. بہت زیرک، بہت دانا، بڑے مدبر انسان، فوراً احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ تو بہت غلط ہوا. صلح کی تجدید کے لیے سر توڑ کوشش کرنے کے لیے مدینے آئے. اسی زمن میں واقعہ آتا ہے، عام خیال بھی یہی ہے دنیا میں اس وقت بھی ہے، کسی شخص کو اپروچ کرنا ہو تو اگر بیویوں کے ذریعے سے اپروچ ہو سکے تو کیا کہنے، اگر وہاں سے سفارش ہو جائے تو. ایک بیٹی اپنی موجود ہے حضور کے گھر میں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹتے ہی ان کے پاس گئے کہ بیٹی سے سفارش کرواؤں. وہاں عجیب واقعہ پیش آیا، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے، بیٹی نے کہا ابا جا ذرا ٹھہریے، بستر طے کر دیا، اب بیٹھیے. وہ عرب کا مدبر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے قابل نہ تھا؟ بیٹی کہتی ابا جان آپ اس کے قابل نہیں، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ ابھی کفر میں. انما المشرکون نجس. یہ ہے بیٹی ابو سفیان کی، اور ہمشیرہ کس کی؟ امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت حبشہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، سابقون الاولون میں شمار. اسی موقع پر یہ واقعہ ہو گیا، گھر سے تو مایوس ہو کر نکلے، مسجد نبوی کے آس پاس منڈا رہے تھے، کس سے بات کروں، کسے ذریعہ بناؤں، وسیلہ بناؤں. وہاں کچھ درویش صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ درویش جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ابو ذر ہیں، ابو دردا ہیں، ان میں سے کسی نے ایک پھپتی چست کر دی ابو سفیان پر. حضرت ابو بکر وہیں سے کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ڈانٹا، ہی کیا کر رہے ہو، آخر یہ چاہے دشمن قوم کا فرد ہے لیکن اپنی قوم کا سردار ہے، ہمارے اخلاق کے منافی ہے، ہم یہ طرز عمل اختیار کریں. وہ درویش نہ معلوم اس وقت کس ترنگ میں تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کی کوئی خود فتنہ چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر دل گرفتہ ہو کر حضور کے پاس آئے، شکایت کی، حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں نے انہیں اس بات پر ٹوکا، انہوں نے یہ کہا. حضور نے فرمایا ابو بکر کہیں تم انہیں ناراض تو نہیں کرائے، اس لیے کہ جن سے وہ ناراض ہو جائیں ان سے اللہ ناراض ہو جائے. تو فضیلت جو ہے محمد کے صحابہ میں وہ چار پانچ چھ آٹھ دس میں منحصر نہیں ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، اصحابی کا نجوم، فب ایہم قدیتم اہتدیتم. اس میں اصل بات کیا ہے کہ وہ معاملہ ہوتا ہے اپنے مزاج کا، اپنے رجحان طبعی کا. کسی کو ابو الدرداء سے مناسبت ہوگی، کسی کو حضرت عثمان سے مناسبت ہوگی، کسی کو طلحہ سے ہوگی، کسی کو سعد ابن ابی وقاص سے ہوگی، کسی کو زبیر سے ہوگی. ای خانہ ہمیں آتا بس. تو یہ ہے بات، جان لیجئے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک مزاج ہے اپنا، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ تو فضیلت علی کی قائل ہوتی ہے میری طبیعت، لیکن مجھے حکم ہوا، یہ حکم شریعت کا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، یہ اس آیت کا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ اس کا تقاضا ہے، اس خلافت کو ماننا پڑے گا، وہ تمہارے دین کا جز ہے، ان خلفائے راشدین کی سنت سنت محمدی کے ساتھ بریکٹڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان کی فضیلت کا قائل ہوں. وہ شاہ ولی اللہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دور خلافت راشدہ میں دور حضرت علی شامل نہیں ہو سکتا. نمبر ایک، اس لیے کہ اس میں اجماع نہیں ہوا. حافظ ابن حجر نے تو رعایت کی ہے، دو سال تو نکال لیے اجماع کے، وہ اجماع مانوی تو نہیں تھا، واقعہ تو اپنی جگہ ہے. بہرحال یوں سمجھیے کہ خلفائے راشدین کون ہیں کون نہیں، اس کا حتمی فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. یا تو فرمایا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گردن جھک جاتا. اب میری گفتگو کی اصل بحث تو ہوئی ختم. عنوان کیا تھا؟ خلافت راشدہ کی شرعی اور تاریخی اہمیت اور حیثیت. اب ہے درس عمل، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ کچھ معلومات کا خزانہ لے کر لوٹ جانا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، نقطہ نظر کی تصحیح ہو جائے، اعتدال ہو جائے، جو کجی لا علمی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اس کا اعتراف ہو جائے، اس پر تنبہ ہو جائے، تاریخ کا ایک تسلسل ذہن میں قائم ہو جائے، ہر شے اپنے مقام اور محل پر آ جائے، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. صحیح فکر ہی صحیح عمل کو جنم دے سکتا. لیکن یہ کہ آج کی ہماری یہ گفتگو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صرف علمی نوعیت کا نہیں رہ جائے، اصل میں سبق لے کر اٹھیے. مجھے بھی دعویٰ ہے امتی محمد ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی مدعی. میں بھی خواہش مند ہوں کہ قدم بوسی کا شرف حاصل ہو جائے، اور کون مسلمان ہوگا کہ جس کا سینہ اس تمنا سے خالی ہو. لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے فرض کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ آج کی گفتگو کا لب لباب اس کو سمجھیے کہ اس خلافت علی منہاج النبوت کے نظام کو دوبارہ قائم کرنا جس سے نبوت محمدی کے مقاصد کی تکمیل کی جا سکے، یہ مسلمان کا فرض عین ہے. فرض کفایہ نہیں ہے، بہت بڑے مغالطے میں دھوکے میں آپ. تو فرض کفایہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی کام کسی درجے میں تو ہو رہا ہو. خلافت کا ادارہ جب تک علامتی طور پر بھی موجود تھا، سمبولک ایگزسٹنس جب تک تھی، اس وقت تک بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ فرض کفایہ ہے. وہ ادارہ موجود ہے، وہ ذمہ دار ہے، اگر نہیں کر رہا تو وہ مسئول ہوگا. ہمیں کال دے، ہم حاضر ہوں گے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے، ایک ادارہ ہے قائم ہے جو کم سے کم ضرورت ہے اس کے پیش نظر وہ لوگوں کو بلاتا ہے، اتنے لوگ آ گئے، باقیوں کی طرف سے فرض جو ہے وہ ثابت ہو گئے. لیکن میں اور آپ اس دور میں سانس لے رہے ہیں جبکہ وہ خلافت کا علامتی ادارہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کو ختم ہوئے 60 برس ہو گئے. آج تو وہ ادارہ نام کو بھی موجود نہیں. اس بات کو سمجھیے، اس اصل نقطے کو سمجھیے. اگر حکومت آپ کی قائم ہے، آپ کا سرحدی جو دفاع کا نظام ہے وہ فوج کے حوالے، آپ کا اپنے گھر کے اندر کا نظام، آپ کے شہر کے اندر کا نظام، پولیس موجود ہے، پہرہ ہے، چوکی ہے، ہر فرد کے لیے ضروری نہیں ہے. کوئی خاص ہی کسی سے دشمنی ہو گئی اور چوکس ہو کے سونا پڑے وہ بات اور ہے, لیکن آپ پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں. حکومت ہے, فوج ہے, پولیس ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ادارہ درہم برہم ہو جائے, انارکی ہو, نہ کوئی فوج نہیں نہ کوئی پولیس نہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ کو کھڑے ہو کر پہرا دینا ہوگا. اپنی عزت, اپنے ناموس, اپنے مال, اپنے جسم, اپنی جان کی حفاظت خود کرنی پڑے. وہ فرض کفایہ سے فرض عین ہو جائے گا. یہی معاملہ ہے. اگر یہ خلافت کا نظام تکملہ ہے, تتمہ ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے کہ جو مقصد بعثت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ خلافت کا نظام ختم ہو چکا. اب تو وہ عمارت گر چکی, ڈھہ گئی, اب تو خاک ہے, خاک کا ایک کھیر. مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. اس حال میں وہ ریسپانسبلٹی فرض کفایہ سے ہٹ کر فرض عین کا درجہ ہے. جس کو ہوش آ جائے, جو جاگ جائے, جو تجدید ایمان اور توبہ اور تجدید عہد کی اس منزل کو پورا کرنے کے لیے ذہناً قلباً آمادہ ہو جائے, یہ ہے اصل لمحہ فکریہ. کیا کرے, کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں, اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں, کیا کریں, یہ فرض منصبی کیسے ادا ہو؟ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ, 2.25 کروڑ مسلمانوں کی سموچی قوم ایک بھیڑیے کے پیٹ میں اتر رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. یہ تو خیر ثانوی باتیں ہیں, اس وقت کی باتیں نہیں ہیں, دنیاوی ڈراموں کے لیے نہیں. میں تو دینی فرض یاد دلا رہا ہوں. خلافت کا ادارہ منہدم ہو چکا, جو تکملہ ہے رسالت محمدی کا علیہ الصلاۃ والسلام السلام. جاگیے, یہ رسالت محمدی پر تان ہے, اس پر حملہ. ایک وقت تھا جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا, بیت المقدس پر جب قبضہ ہوا یہود کا, بڑا زور شور اور ہنگامہ اور جلسے اور جلوس اور یہ اور ریزولوشن, اور افراد کو بھی ایک غم اور اندوہ کا احساس تو تھا, لیکن جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں ختم ہو گئیں, ایسے ہی یاد دلاتا ہوں 60 سال پہلے خلافت ختم ہوئی تھی تو اس برے صغیر ہند و پاک میں ایسی عظیم تحریک اٹھی تھی. اتنی بڑی تحریک ریسنٹ ہسٹری جو ہے مسلمانوں کی اور ہندوستان کی, اس میں آپ کو نہیں ملے گی. خلافت کی تحریک, اتنی بڑی تحریک کے ہندو اس میں شامل ہوئے, مہاتما گاندھی اس میں شامل ہوئے, کہ اگر مسلمانوں کا ساتھ اس وقت نہ دیا تو کس منہ سے پھر مسلمانوں سے پاس جائیں گے کوئی بات کہنے کے لیے. وہ تحریک کیوں تھی, وہ آگ کیوں مسلمانوں کے جذبات کے اندر بھڑکی تھی؟ خلافت کا ادارہ ہمارے دین کا ادارہ ہے, اس کی منسوخی دین کے اندر ایک رخنہ پیدا کر رہی. آج اسی بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جو بھی جاگ سکتا ہو جاگ جائے, اپنے فرض منصبی کو پہچانیے. ہر مسلمان کا سب سے پہلا, سب سے اول, سب سے مقدم فرض اس ادارہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہے, کہ جو ذریعہ بنے رسالت محمدی کے مقاصد کی تکمیل کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے بڑی سادہ الفاظ میں وہ بات آپ کے سامنے آ چکی, یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا, یہ گھر میں بیٹھے نہیں ہو سکتا. بیوی بچوں کو پالنا اور رات کو لمبی تان کر سو جانا, اگر یہی زندگی کا بی آل اور اینڈ آل ہے تو یہ کام تو نہیں ہوگا. اگر یہ کام کرنا ہے تو جاگیے, ہوش میں آئیے, اپنے فرض منصبی کو پہچانیے, اپنی خودی پہچان. او غافل افغان, تو غافل مسلمان اپنے فرض منصبی کو جان, اس کے لیے پھر آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. کیا کرے، کیسے کرے، کدھر جائے، کس سے جڑے، نہج کیا ہو، جماعت کون سی ہو، اس کے لیے خود فیصلہ کیجئے، خود طے کیجئے، چاروں طرف دیکھیے. آپ کو ایک جوڑا جوتے کا خریدنا ہو تو 10 دکانوں پر جا کر آپ دیکھتے ہیں، اور جو بہترین چیز آپ اپنی اس متاع اور پونجی کے عوض حاصل کر سکتے ہیں وہ لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی ضرورت ہے، جوتے آپ کو پہننے. اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ میرا فرض منصبی ہے تو چاہے 10 جماعتوں کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے آپ کریں گے، وہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، ماضی کیا ہے، اس وقت طریقہ کار کیا ہے، نظام کیا ہے، دین کے مطابق ہے یا کہیں اس سے کوئی علیحدہ روش ہے، مطالعہ کریں گے آپ اگر آپ جان لیں کہ یہ آپ کا فرض منصب ہے. بہت چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات ہے، ہم بھی اس میدان میں ہیں، ہم اپنی حیثیت اس بڑھیا سے زیادہ نہیں سمجھتے جو اپنے کاتے ہوئے سوت کا ایک انٹا لے کر گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. وہ بھی خریدار تھی، اس کی پونجی وہی تھی، وہ اسی پونجی کو لے کر پیش ہو گئی. ہمارے پاس صلاحیتوں کی، استعدادات کی، توانائیوں کی جو تھوڑی بہت پونجی ہے، ہم اس کو لے کر اس میدان میں آ گئے. باقی کام آپ کا ہے، آپ سوچیں، اپنا فرض پہچانیں. بڑا پیارا آغاز تھا وٹر صاحب کی تقریر کا، اور وہ در حقیقت تنظیم اسلامی کی جو قرارداد تاسیس ہے اس کا پہلا جملہ ہے. ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنا محاسبہ فیس کرنا ہے اللہ کی عدالت میں. تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، تمہارے دائیں بائیں جو تھے ان کے بارے میں نہیں سوال، تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو. تو دین کا اصل مخاطب فرد، اور جماعت جو قائم ہوتی ہے دینی جماعت وہی ہوگی جو افراد کو کسی اجتماعی کام کا آلہ کار نہ بنا لے، اپنے حصول اقتدار کے لیے سیڑھی نہ بنا لے، بلکہ ان کو دیکھے کہ ان کے دینی فرائض کی ادائیگی میں وہ اجتماعیت ان کی امید ہو، معاون ہو. وہ ہے اصل دینی اجتماعیت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.